الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ شان نزول لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث طیبہ کی تعلیمات کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اور تین طرح کے افراد اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ان میں سے پہلا وہ شخص، ارشاد فرمایا کہ جو کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے، دوسرا وہ کہ جو میری سنت کو زندہ کرے، اور تیسرا وہ جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فضیلتیں اس خوش نصیب آدمی کو عطا فرمائی ہیں کہ جو خوش نصیب یہ تین کام کرتا ہے، امت کی پریشانیوں میں سے کسی شخص کی پریشانی کو دور کر دے۔ آج بہت سے لوگ طرح طرح کی پریشانیوں میں ہیں، مالی طور پر مدد کر کے آپ کسی کی پریشانی اگر دور کر سکتے ہیں تو آپ دور کیجئے۔ آپ کے دو کلمے، دو جملے بولنے کی وجہ سے اگر کسی کی پریشانی دور ہو سکتی ہے تو آپ وہ بول دیجئے۔ اور کوئی بھی ایسا جائز طریقہ اختیار کرتے ہوئے اگر کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کرنے کا سبب اور ذریعہ آپ بن سکتے ہیں تو آپ ضرور بنیے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمت سے بروز محشر اللہ ہمیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، آج ہمارا جو ٹاپک ہے، جو موضوع ہے، وہ ہے تعمیر کعبہ سے متعلق۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں کعبہ معظمہ عطا فرمایا، اور وہ اپنا گھر عطا فرمایا جس کا حج کرنا مسلمانوں پر جو ہے وہ فرض فرمایا گیا ہے، اور اس کے طرف لوگوں کا سفر کر کے جانا، وہاں عبادت کرنا، طواف کرنا، حج یا عمرے کی عبادت بجا لانا بہت بڑی سعادتوں والی بات ہے۔ تعمیر کعبہ سے متعلق جو آیت مبارکہ ہے، اس سے پہلے ہم اس کا تھوڑا سا پس منظر، جسے شان نزول بھی کہہ سکتے ہیں، وہ شان نزول جو ہے وہ جس کی وجہ سے وہ آیت مبارکہ نازل کی گئی، وہ پس منظر کچھ جو ہے وہ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ یہودیوں نے مسلمانوں سے یہ کہا کہ تمہارا قبلہ جو ہے وہ کعبہ ہے اور ہمارا قبلہ بیت المقدس ہے۔ کہا کہ ہمارا قبلہ تمہارے قبلے سے اعلی ہے، ہمارا بیت المقدس تمہارے کعبے سے افضل ہے، کیونکہ ہمارا قبلہ تمہارے قبلے سے پرانا ہے، یہ پہلے کا ہے، قدیم ہے، پرانا ہے، اور انبیاء کا قبلہ رہ چکا ہے۔ تو کہا کہ یہ شام کی جو ہے وہ بابرکت زمین پر ہے، تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو فضیلت والی ہیں، تو لہذا اس اعتبار سے ہمارا قبلہ یعنی بیت المقدس وہ کعبہ معظمہ، خانہ کعبہ سے افضل ہوا، وہ خانہ کعبہ سے اعلیٰ ہوا۔ اس پر جو ہے وہ مسلمانوں نے انہیں جواب دیا کہ نہیں، ہمارا قبلہ کعبہ وہ پہلے کا ہے، ہمارا قبلہ انبیاء کا قبلہ رہا ہے، ہمارا قبلہ وہ کعبہ معظمہ وہ افضل ہے بیت المقدس سے۔ تو ایسے موقع پر، اس موقع پر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی اس بات میں تائید فرمائی اور ان یہودیوں کی جو ہے وہ تردید کی، ان کا رد کیا کہ بے شک کعبہ معظمہ یہی وہ پہلا گھر ہے جو زمین پر بنایا گیا ہے، اور سب سے پہلے اسے ہی بنایا گیا ہے، اور پھر اس کی جو ہے وہ آیات مبارکہ کا نزول فرمایا۔ چنانچہ ہم ان آیات کی طرف جو ہے وہ بڑھتے ہیں اور وہ آیات مبارکہ سماعت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، ارشاد فرمایا بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا ہے، سارے جہان والوں کے لیے ہدایت وہ اس میں ہے۔ اس آیت مبارکہ میں فرما دیا ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلے وہ گھر جسے بنایا گیا جو عبادت کے لیے بنایا گیا ہے وہ کعبہ معظمہ ہے، وہ برکت والا ہے، اس سے ہدایت ہی ہدایت ہے، عالمین کے لیے ہدایت ہے، کسی شہر اور قصبے کی بات نہیں بلکہ عالمین کے لیے اسے ہدایت جو ہے وہ قرار فرمایا گیا۔ اور یہ اس جواب میں آیت مبارکہ کا جو ہے وہ نزول ہوا، اور اس سے یہ پتا چلا کہ کعبہ معظمہ سب سے پہلے جو زمین پر جو ہے گھر بنایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ کعبہ معظمہ بیت المقدس سے 40 سال قبل بنایا گیا تھا، بیت المقدس سے 40 سال اسے پہلے جو ہے وہ بنایا گیا تھا۔ فرشتوں کا قبلہ ہے بیت المعمور، بیت المعمور یعنی جہاں خانہ کعبہ کی وہ عمارت اور وہ گھر ہے اسی کی بالکل اوپر جو ہے وہ سمت پر آسمانوں میں فرشتوں کا قبلہ بنائے، اور وہ فرشتوں کا قبلہ جو ہے وہ بیت المعمور ہے، اور وہ اس کا طواف کرتے ہیں، فرشتے جو ہے وہ اس کی طرف رخ کرتے ہیں، اور عین اس کے نیچے یہ کعبہ معظمہ۔ اور یاد رکھیں کعبہ یعنی جسے قبلہ کہا جاتا، قبلہ یہ خاص اتنی ہی عمارت نہیں ہے جو عمارت ہمیں بظاہر نظر آتی کہ اتنی یہ عمارت ہے، صرف یہی نہیں ہے بلکہ اس پوری فضا کا نام ہے کہ اس عمارت سے لے کر اوپر آسمانوں تک پوری یہ فضا، اس کا نام جو ہے وہ قبلہ ہے۔ اسی لیے کوئی اگر اونچی سے اونچی عمارت پر چلا جائے، کوئی کسی ہی بلندی پر کیوں نہ پہنچ جائے، کوئی جہاز میں ہے تو کوئی پہاڑوں پر کھڑا ہے، جہاں بھی ہے ایک ہی رخ ہے اور قبلے کی طرف ہے، اور وہ قبلہ وہ پوری اس فضا کو قبلے کا نام دیا گیا ہے، پوری اس فضا کو قبلہ کہتے ہیں۔ اور یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک کیفیات تھی کہ جب آپ مدینہ شریف بھی تشریف لے کر گئے تھے تو اس وقت بھی آپ کا دل میں ایک ارادے اور یہ کیفیات کا پیدا ہونا کہ ہمارا بھی قبلہ کعبہ کو بنا دیا جائے، کیونکہ شروع کے کئی ماہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ پھر جب آپ نے یہ ارادہ اپنا جو ہے اور یہ چاہا تو اللہ رب العالمین نے آپ کی چاہت کو بھی پورا فرمایا، اور رب تعالیٰ نے اس کے مطابق ہمیں وہ نبی پاک علیہ السلام کے صدقے قبلہ ہمارا جو ہے وہ کعبہ معظمہ کو بنا دیا۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ضرور پھیر دیں گے، ضرور پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جسے آپ پسند فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چاہا اللہ رب العالمین نے ویسے ہی حکم ارشاد فرما دیا۔ تحویل قبلہ بھی ایک پورا ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس پر بھی کچھ باتیں اور ضرور جو ہے وہ کروں گا. آج تعمیر کعبہ سے متعلق جو ہے وہ کچھ باتیں یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں. تو سب سے پہلے جو ہے یہ گھر بنایا گیا اور اسی ارشاد فرمایا فیہ آیاتم بینات, اس کے اندر بڑی واضح نشانیاں ہیں. مقام ابراہیم, اس کے اندر مقام ابراہیم ہے. آپ ذرا غور کیجئے کہ مقام ابراہیم یعنی وہ ایک مقام ہے کہ جس کو قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا گیا کہ اسے مسلح بنا لو, نماز وہاں پڑھو. اور آج لوگ طواف کے بعد, بڑی یہ سعادت والی بات ہے کہ طواف کے بعد پڑھے جانے والے نوافل اگر موقع میسر آئے تو مقام ابراہیم کے پاس ان کو ادا کیا جائے. اور یہ بھی آپ اس میں دیکھیے کہ مقام ابراہیم اس کو نسبت ہے اللہ کے پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام سے نسبت ہے, اور ان کے بھی قدموں سے نسبت ہے. اور وہ پتھر مبارک پتھر تھا جس پر آپ کھڑے ہو کر تعمیر کعبہ آپ فرما رہے تھے, تو جب آپ بلندی کا ارادہ کرتے تو یہ پتھر بھی آپ کے ساتھ بلند ہو جاتا, اور جب نیچے ہونے کا ارادہ کرتے تو یہ پتھر بھی نیچے ہو جاتا. یعنی گویا کہ یہ کہیں کہ کس طریقے سے آج کل کے دور میں اگر کوئی تعمیر یا اس طرح کی تو جدید مشینیں استعمال کی جاتی ہیں یا اس کے لیے تختے لگا جاتے ہیں. اگر انسان کو اوپر جانا ہے تو تختے لگا کر اوپر کی اینٹیں لگاتا ہے پھر نیچے آتا ہے, لیکن یہ اللہ رب العالمین نے اس پتھر کے اندر ایسی صلاحیت کو پیدا فرمایا کہ جیسے میرا خلیل کہتا جائے ویسے تم جو ہے وہ کرتے جاؤ. وہ پتھر کبھی اوپر کبھی پتھر نیچے, یہاں تک کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے نقش جو ہیں اس پتھر نے اپنے اندر جو ہیں وہ لے لیے ہیں, اور وہ نقش آپ کے پتھر کے اندر سخت ہو گئے. اتنا سخت پتھر ہونے کے باوجود گویا کہ وہ موم بن گیا, گویا کہ وہ نرم بن گیا, اور آپ علیہ السلام کے مبارک پاؤں ان کے ساتھ جو کہ وہ سارے آپ کے پاؤں کے نقش کو, پاؤں کے یعنی جتنی پاؤں کی جگہ تھی اس کو اپنے اندر لے لیا اور وہ نشان باقاعدہ بن گئے. تو یہ بڑی جو ہے وہ برکت والی جگہ ہے. پورا حرم اللہ کا بابرکت ہے, برکتیں ہی برکتیں ہیں. لیکن اللہ نے اپنے پیاروں کی شان کو بھی کیسے بیان فرما دیا ہے کہ جہاں میرے پیاروں سے نسبت جس جگہ کو ہو جائے, جس جگہ کو نسبت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاؤں مبارک سے ہو گئی ہے, تو اس کو بھی ارشاد فرما دیا ہے کہ مقام ابراہیم کو مسلح بنا لو, نماز کی جگہ بنا لو. ہاں میں یہاں یہ ضرور عرض کروں گا اگر جگہ بآسانی میسر آئے تو اسی جگہ پر نوافل ادا کریں, اور اگر ایسا نہ ہو وہاں رش ہو طواف رک رہا ہو, اور عموماً یہی کیفیت ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود بعض حجاج کو یا بعض زائرین کو عمرہ کرنے والوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ بہت جلدی میں وہیں اپنی نماز کی نیت کر کے وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں, اور اس سے وہ کئی لوگوں کو تکلیف بھی گویا کہ پہنچا دیتے ہیں, اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ نماز بھی درست شاید نہیں پڑھ رہے ہوتے. کیوں؟ کیونکہ اب ان کو ایک طرف سے پورا ایک بھیڑ کا ریلا چلتا ہوا آ رہا ہے, تو کہیں ایسا نہ ہو آپ کو وہیں کوئی کچل دے, آپ کو بھی تکلیف پہنچے, لوگوں کو بھی تکلیف. اور لوگوں کے لیے تکلیف تو یہ ہے کہ آپ سجدے میں ہیں, ایک پورا ریلا چلتا ہوا آ رہا ہے, آپ کو جو ہے وہ آپ کی وجہ سے کئی لوگ وہاں گر سکتے ہیں, اور ایسے مشاہدے اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ عام طور پر سامنے آتے رہتے ہیں. تو مقام ابراہیم پر نماز ضرور پڑھیں, لیکن اگر وہاں جگہ مل جائے اور طواف کے لیے تنگی نہ ہو رہی ہو. بعض اوقات بعض ایسے وقت ہوتے ہیں کہ طواف کرنے والوں کی تعداد کم ہوتی ہے, تو ٹھیک ہے آپ اس وقت پڑھ لیجئے, لیکن اگر ایسی کیفیت نہ ہو اور عموماً ایسا ہی ہوتا ہے تو آپ پھر تھوڑا وہاں سے دور ہٹ کر جہاں آپ چاہیں مقام ابراہیم کے قرب میں کہیں جگہ اور ہے تو آپ وہاں چلے جائیں, ورنہ پورا حرم ہے, آپ حرم شریف کے یعنی کسی بھی اس مقام پر جو ہے وہ آپ جائیں اور ان نوافل کو ادا کریں, اور انشاءاللہ العزیز آپ برکتیں پائیں گے, ثواب پائیں گے. کعبہ معظمہ تو وہ اللہ کا مبارک گھر ہے, کئی چیزوں کو ناظرین دیکھنا اللہ نے عبادت فرمایا ہے، ثواب ہے، اور ان میں سے ایک چیز ہے کہ آدمی کعبہ معظمہ کو دیکھے، یعنی اس کی زیارت کرنے پر بھی اللہ نیکیاں عطا فرمائے، ثواب عطا فرمائے، صرف کعبے کو دیکھ رہا ہے، کچھ اور جو ہے وہ عمل نہیں کر رہا، کوئی تسبیح نہیں پڑھ رہا، کچھ بھی نہیں کر رہا، بس کعبے کو دیکھتا جا رہا ہے، تو اللہ اس پر بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے 120 خصوصی رحمتیں ایسی نازل فرماتا ہے کہ جس میں 60 رحمتیں ان لوگوں کو ملتی ہیں جو کعبے کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، 60 یعنی آدھی رحمتیں اس کو ملتی جو طواف کعبہ میں مصروف ہوں، اور یہی عمل کثرت سے بجا لانا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی عبادت ہے، نماز ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، درود ہے، تسبیحات ہیں، استغفار ہے، کچھ بھی عمل ہے، وہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر آپ وہ عبادت کر سکتے ہیں، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، تلاوت بھی کر سکتے ہیں، آپ ذکر و اذکار بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک واحد عبادت، اور وہ ہے طواف کی عبادت، جو کہیں اور نہیں ہو سکتی، صرف کعبہ معظمہ، صرف وہ وہیں عبادت ہو سکتی ہے۔ تو جتنا موقع زیادہ ملے طواف کعبہ میں اپنے آپ کو مشغول کریں، پھر کچھ جو ہے وہ تھکن ہو جائے، بیٹھ جائیں، تسبیحات پڑھیں، ذکر درود کرتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، اس طریقے سے، تو 60 رحمتیں ان کو ملیں گی جو طواف کر رہے ہوں، اور 40 رحمتیں اللہ کی ان کو ملیں گی جو کعبے کے قرب، کعبے کے سامنے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور 20 رحمتیں اللہ انہیں عطا فرمائے گا کہ جو صرف بس دیکھ رہے ہیں، کعبے کو دیکھ رہے ہیں اور کچھ بظاہر عبادت نہیں کر رہے، اس کو دیکھنے والے رحمت الہی کے حقدار بن جاتے ہیں، اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، ثواب ملتا ہے۔ قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن کو دیکھیے، قرآن کو پکڑیے، قرآن کو باوضو باطہارت ہاتھ لگائیے، یہ عبادت ہے، قرآن کو دیکھیں گے عبادت ہے، قرآن کو ہاتھ لگائیں عبادت ہے۔ بہت سے ناظرین ایسے ہوتے ہیں کہ بس اوقات عمر کی وجہ سے وہ قرآن درست نہیں پڑھ پاتے، بہت سی ایسی بوڑھی خواتین ہوں یا بوڑھے مرد حضرات ہوں وہ قرآن پڑھ نہیں پاتے، تو آپ باوضو قرآن کو پکڑ تو سکتے ہیں، آپ قرآن کو چھو تو سکتے ہیں، قرآن کو ہاتھ تو لگا سکتے ہیں، تو وضو کیجئے، نمازیں پڑھیے، وضو کیجئے، وضو کے ساتھ ظاہر نماز بھی آپ نے پڑھی، اب نماز کے بعد قرآن کو پکڑیے، آپ ہاتھ بھی لگائیں گے، قرآن کو دیکھیں گے، اللہ آپ کو عبادت اور اس پر ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ میں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں جن کو پڑھنے کی سکت نہیں ہے، پڑھ نہیں پاتے، درست نہیں پڑھ پاتے، تو بھی وہ عبادت یوں کر سکتے ہیں، ثواب لے سکتے ہیں، اور جو خوش نصیب پڑھنا جانتے ہیں تو قرآن کے بغیر ایک دن بھی اپنا اس طریقے سے نہ جانے دیا کریں، بلکہ قرآن قرآن قرآن، یعنی ہر روز کچھ نہ کچھ، اگرچہ ایک رکوع ہو، اگرچہ چند آیتیں ہوں، آپ قرآن مجید فرقان حمید کی ضرور تلاوت کیا کریں۔ تو کئی چیزیں جن کو دیکھنا عبادت، قرآن کے بارے میں فرمایا یہ بھی عبادت ہے، اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھیں، اللہ اس پر بھی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، کسی عالم دین کو آپ ان کے چہرے کو دیکھیں، اللہ اس پر بھی آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ تو کئی چیزیں جن میں دیکھنے میں صرف عبادت کا ثواب مل جاتا ہے، تو کعبہ معظمہ بھی وہ بابرکت جگہ ہے کہ جہاں آپ دیکھتے رہیں گے اللہ آپ کو ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ تو مجھے چند کے ناظرین، آپ نے آیت مبارکہ سنی کہ سب سے پہلا گھر جس کو زمین پر جو ہے وہ بنایا گیا تاکہ لوگ عبادت کریں، اور اسی کا حج جو ہے وہ فرض کیا گیا۔ یاد رکھیں کہ کعبہ معظمہ کی کچھ جو ایسی خصوصیات، سب سے پہلی عبادت گاہ، حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی طرف نماز پڑھی، اور تمام لوگوں کے لیے عبادت کے لیے بنایا گیا، جبکہ بیت المقدس وہ مخصوص وقت میں خاص لوگوں کا قبلہ رہا ہے، اور کعبہ جو ہے وہ تمام لوگوں کے لیے۔ مکہ معظمہ جو اس میں جہاں ایک نیکی 100,000 کا ثواب ملتا ہے، اور یعنی جہاں پہ کعبہ شریف جس شہر میں ہے تو وہاں کی ایک نیکی 100,000، اور پھر فرمایا کہ ہمیشہ حج جو ہے وہ اسی کا ہی ہوا ہے، کعبہ معظمہ کا ہی ہوا ہے، بیت المقدس کا قبلہ ضرور ہے لیکن حج اس کا جو ہے وہ کبھی نہیں ہوا۔ اسے امن جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے، جو اس میں داخل ہو جاتا ہے امن پا جاتا ہے، تو یہ کچھ ایسی بھی کعبہ معظمہ کے جو ہے وہ خصوصیات ہیں جن کو علماء کرام نے بیان فرمایا ہے. اب کعبہ معظمہ جب اللہ رب العالمین نے اس کے بنانے کا حکم ارشاد فرمایا تو سب سے پہلے بیان کیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی, اور یہ بھی تفاسیر میں بیان کیا کہ آدم علیہ السلام سے پہلے بھی جو تعمیر ہوئی تھی وہ فرشتوں نے آ کر اس کی تعمیر کی. کہ جب فرشتوں نے بیت المعمور یعنی جس کا طواف فرشتے کرتے ہیں جو آسمانوں پر قبلہ ہے, تو انہوں نے اس کا طواف کیا اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار جو ہے وہ کیا اور رب سے معافی مانگی. کس بات پر؟ یاد رکھیں نبی اور فرشتے یہ معصوم ہیں, اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں فرشتوں نے استغفار کیا کہ جب اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, کہ میں زمین کے اندر جو ہے وہ پیدا کرنے والا ہوں, خلیفہ بنانے والا ہوں, یعنی انسان کی پیدائش حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق اور کا جب یہ سلسلہ, تو اللہ نے یہ ارشاد فرمایا تو فرشتوں نے جو ہے وہ رب العالمین کی بارگاہ میں کہا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا, کہ زمین کے اندر وہ لوگ جو ہے وہ اللہ تو بنائے گا جی جو فساد کریں گے, خون بہائیں گے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا, تخلیق کی, آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا, اور علم کے ذریعے ہی ان کی فوقیت فرشتوں پر جو ہے وہ بیان کر دی گئی. فرشتوں سے کہا کہ یہ اسماء, یہ ان کے نام بتائیں, فرشتے نہ بتا سکے. آدم علیہ السلام کو اللہ نے وہ علم دیا, اور علم کی وجہ یہ وجہ فضیلت بیان کی گئی کہ جو فرشتوں پر آپ کو فوقیت اور فضیلت, ایک اس کا سبب جو ہے وہ علم وہاں پر جو ہے وہ ٹھہرا. تو علم بہت بڑی چیز ہے, علم دین حاصل ہمیں کرتے رہنا چاہیے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ, قرآن مجید احادیث طیبہ اور دینی معلومات علم یہ ہمیں حاصل جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے. تو جب یہ ہوا معاملہ, پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا سجدہ بھی کرو, تو فرشتوں نے پھر جا کر بیت المعمور کا طواف کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں استغفار کی, توبہ کی, معافی مانگی, اللہ نے معاف فرمایا. اور پھر ان کو حکم بھی مل گیا کہ اب زمین پر بھی ایک گھر ایسا بناؤ, زمین پر بناؤ کہ میرے بندے بھی زمین میں پھیلے ہوئے ہوں گے, وہ بھی بتقاضا بشریت خطائیں ہوں گی, گناہ ہوں گے, تو اب زمین میں بھی ایک ایسا گھر بنا دو کہ جب میرے بندے گویا کہ وہ جب گناہ ان سے ہو جائے, نافرمانی ہو جائے, تو وہ آ جائیں اس طرف, وہ پلٹ آئیں, وہ معافی مانگے اور اس میرے گھر کا طواف کریں, تو اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف فرمائے گا. اور بے شک ایسا ہی ہے, حج کرنے والوں کو حج مبرور گناہ کی معافی ہو جاتی ہے, عمرہ مبرور گناہوں کی معافی ہے, ایک عمرہ سے دوسرا عمرہ بیچ کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے. تو یہ ایک بڑی فضیلت والی چیزیں ہیں. تو پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم تعمیر کرو, تو فرشتوں نے تعمیر کعبہ کیا. اور یہ روایت میں بھی جو ہے وہ بیان کیا گیا کہ انبیاء میں سے حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے, ابراہیم علیہ السلام نے بھی, اور قریش نے بھی جو ہے وہ اس کو بنایا, اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے, پھر حجاج بن یوسف, یہ مختلف یعنی بہت مختصراً یہ پانچ تعمیرات کا میں نے ذکر کیا, ورنہ پہلے آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا, اور پھر قوم نوح پر جو ہے وہ عذاب کا ایک آیا, طوفان آ گیا, اور وہ پورا طوفان تھا, سیلاب تھا, اور اس طوفان کی وجہ سے جو ہے وہ اس کی عمارت کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا. پھر ان کے بعد ان کو حکم ہوا, انہوں نے بنایا. پھر ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی جگہ پر, اسی مقام پر آپ نے جو ہے وہ اس کعبہ معظمہ, کعبہ شریف کی اس عمارت کو جو ہے وہ کھڑا کیا اور اس کو جو ہے وہ بنایا. اور تعمیر کعبہ ابراہیم علیہ السلام کی قرآن مجید فرقان حمید میں ان کو جو ہے وہ پہلے پارے کے اندر بھی جو ہے وہ بیان کیا گیا, اور بھی مختلف پاروں میں ان کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے کعبے کو بنایا, تعمیر کیا, آباد کیا, اپنی فیملی گھر والوں کو وہاں رکھا, اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ, تو بڑی یادیں گویا کہ جو ہے وہ تاریخ کی بڑی باتیں جن کا تعلق ابراہیم علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد دادا آپ کی چونکہ اولاد میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اولاد میں سے ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ بڑی ایک تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی یہ دعا بھی تھی کہ جب آپ نے تعمیر کعبہ جو ہے وہ کا سلسلہ کیا اور پھر یہ دعا مانگی کہ یہاں پہ جو ہے وہ اے اللہ ان میں اپنا کوئی رسول بھیج، اس شہر میں بھیج ایسا کوئی رسول بھیج کہ وہ پھر ان کو تعلیم دے، وہ ان کا تزکیہ کرے، وہ ان کو جو ہے وہ حکمت کی باتیں بتائے. تو پھر اللہ رب العالمین نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبول فرمائی، اور حضور علیہ السلام کو مکہ معظمہ آپ کو یہاں پر اللہ رب العالمین نے آپ کا مولد شریف، آپ کی پیدائش بھی اس شہر میں ہوئی، اور یہیں آپ نے اعلان نبوت بھی فرمایا اور اسلام کے پیغام کا یہیں سے گویا کہ آغاز ہوا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی یہ ایک تعلق ہے اور بڑی یادیں وابستہ ہیں ابراہیم علیہ السلام کی کعبہ معظمہ کے ساتھ. تو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی، ان کے بعد بھی کچھ وقتاً فوقتاً ایسی کچھ تعمیرات کا سلسلہ ہوا، پھر قریش میں آ کر بھی تعمیر ہوئی. نبی پاک علیہ السلام نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، تو اس وقت ایک تعمیر ہوئی، اور اس تعمیر کے اندر پتھروں کی کمی کی وجہ سے قریش نے حطیمے کعبہ جسے کہا جاتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ کعبہ معظمہ ہے اور کعبہ معظمہ کے ساتھ آگے ایک اور کچھ جگہ ہے، باؤنڈری سی تھوڑی سی اور چھوٹی چھوٹی اس کی چھوٹی سی دیوار بھی ہے ساتھ، اس کے اندر بھی لوگ جب داخل ہوتے تو وہ بالکل کعبے کی دیوار کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں، اور وہ ایک حطیم کا ایک ٹکڑا ہے، ایک حصہ ہے، اور جس میں جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اسے، وہ بھی کعبے کا حصہ ہی تھا لیکن اس کو جدا کر دیا گیا، یعنی وہ اس سے تھوڑا سا جو ہے وہ ہٹا، کعبے کی دیوار پہلے آ گئی اور وہ حصہ باہر رہ گیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش گویا کہ یہ تھی کہ یہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہو جاتا، اور لیکن اس میں حکمت بھی یہ کہ شامل نہ کیا گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں پھر اسے شامل نہ فرمایا، اعلان نبوت بھی کیا، اس کے بعد جب فتح مکہ بھی ہو گیا، پھر پوری زندگی اس کے بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ایام گزرے، سال گزرے، تو آپ نے اسے تعمیر یوں کر کے کہ اس کا حصہ اس میں شامل کر دیا جائے ایسا آپ نے نہیں فرمایا. لیکن آپ کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی اس آرزو کو پورا کیا، اس ایک تمنا کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک تمنا ظاہر کی تھی، تو انہوں نے اس کی تعمیر کرتے ہوئے حطیم کا حصہ کعبے کے اندر بالکل شامل کر دیا، اور وہ پوری باؤنڈری اور پوری ایک دیوار جو ہے وہ حطیم بھی اندر شامل ہو کر اتنا بڑا حصہ بن گیا. پھر آگے جا کر حجاج بن یوسف کا جب دور آیا تو اس نے پھر کعبے کو جو ہے وہ تعمیر کروایا، اور اس تعمیر میں اس نے حطیم کو پھر باہر خارج کیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر تھا، اور اس طرح دیوار بناتے ہوئے حطیم کو باہر کر گیا. ابھی تک یہ جو تعمیر ہے اس میں مزید کچھ تزئین والی صورتیں ہوئیں، مزید آگے جا کر کچھ ہوا، لیکن جو اصل بنیاد ہے وہ وہی ہے جو حجاج بن یوسف کے دور سے چلتی ہوئی آج تک آ رہی، اور اس میں بھی کئی حکمتیں ہیں. حطیم نبی پاک علیہ السلام کے دور سے ہی باہر رہا، اور آج بڑے بڑے افراد یعنی جن کو ملکی سطح پر سلطنت کچھ حاصل ہے، حکومت حاصل ہے، ان کو ایسے موقع میسر آتے ہیں کہ وہ اندر جاتے ہیں، کعبے کے اندر جا کر نماز پڑھتے ہیں. ایک وقت وہ بھی تھا کہ بڑے بڑے علماء جب آتے تھے اور اولیاء آتے تھے تو ان کے لیے جو کعبے کے متولی ہوتے تھے ان کی شہرتوں کی وجہ سے، علم کی شہرت ہے، عبادت کی شہرت ہے، تقوی پرہیزگاری کی شہرت ہے، تو اس بنیاد پر انہیں اندر جانے کے جو ہے وہ اجازت ملتی اور ان کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا، اور یہ بڑے شرف کی بات ہوتی کہ ان کے لیے کعبہ کا دروازہ کھلا ہے, تو وہ اس وجہ سے کہ وہ خود تقوی پرہیزگاری کے اندر اتنی ان کی شہرت تھی, عبادات کے اندر اتنی شہرت تھی, تو پھر وہی واقعی ہی اس کا ادب بھی اس طریقے سے بجا لاتے اور اس کے اندر بھی جاتے اللہ اکبر, تو پھر جس انداز سے وہ نمازیں پڑھتے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے 55 بار حج کی سعادت پائی ہے, 55 حج کیے ہیں, اور ان 55 جو حج ہیں آپ ذرا غور کیجئے, 55 حج کرنا, یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں کہ جس دور کے اندر سواریوں پر سفر ہے, جس دور کے اندر آسان نہیں ہے عام سفر کرنا, کئی کئی مہینے لگ جائیں جاتے جاتے پہنچتے پہنچتے, اس دور کے اندر آپ نے جا کر 55 بار حج کی سعادت حاصل کی, اور پھر جب آخری بار آپ گئے تو آپ کے لیے متولی کعبہ نے اس دروازے کو کھولا اور آپ کو کہا گیا کہ آپ اندر جائیں, اندر جا کر آپ عبادت کریں. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے امام ہیں, حنفیوں کے امام ہے اور امام الائمہ ہے, اور ایسے امام ہیں اللہ اکبر کہ آپ اندر گئے اور آپ نے جا کر 2 رکعت نفل نماز ادا کی, اور کس انداز سے کہ پوری رات نفل یوں پڑھتے رہے کہ آپ نے پورا قرآن 2 نفلوں کے اندر جو ہے وہ تلاوت فرما دیا, اللہ اکبر. پھر اندر بھی جاتے تو پھر اس انداز سے عبادت بجا لاتے, اور پھر یہی اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ میں تیری عبادت کا حق ادا نہ کر سکا, تو وہ خانہ کعبہ کی دیواروں سے آواز گونج اٹھی کہ ابو حنیفہ تو نے ہماری معرفت کو پہچان لیا, ہماری معرفت کو پہنچ گئے, اور تمہاری اور جو تمہارے پیچھے چلے ان کی مغفرت کا اعلان ہوا, بشارت ہوئی. تو یہ ایسے بھی افراد تھے, کئی اور اولیاء ہیں جن کے تذکرے کہ وہ گئے پھر خانہ کعبہ کے اندر گئے اور جا کر انہوں نے جو ہے وہ وہاں عبادتیں بچا رہی. تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ پہلے اندر جانے والا جو معاملہ تھا وہ اس طور پر تھا, کسی سلطنت کی بنا پر یا حکومت کی بنا پر یوں نہیں تھا, اور پھر بعد میں یہ سلسلے جو ہیں وہ ایسے شروع ہو گئے. اور لیکن یہ حکمت تھی, وہ حتیم کا حصہ باہر رہا کہ آج جو ہے وہ ہم جیسے غریب بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں, بعد پہنچ کر نماز بھی پڑھ لیتے ہیں, پورے مسلمانوں کو جو ہے نا وہ گویا کہ ایک یہ شرف مل جاتا ہے, وہاں جاتے ہیں عورتیں بھی داخل ہوتی ہیں, مرد بھی جاتے ہیں نماز پڑھ لیتے ہیں. اور بہرحال میں اس میں چند چیزیں یہ بھی میں عرض ضرور کروں گا خواتین کے حوالے سے بھی کہ اور مردوں کے حوالے سے بھی کہ ایسے موقع پر ایسی جگہ پر پہنچ کر آداب کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے, آداب کا خیال رکھنا چاہیے, اور شریعت مطہرہ کے احکامات کا ضرور جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے. تو بہرحال حتیم کے اندر جو ہے وہ سعادت مل جاتی ہے, وہاں نفل پڑھنے کو بھی مل جاتے ہیں, دعا مانگے اور پھر دوسروں کو بھی موقع دیجئے. یہ پیاری پیاری باتیں ان دنوں میں بطور خاص جیسے ہی یہ مہینے شروع ہوتے ہیں, اور جس میں جنہیں حج کے مہینے کہا جاتا ہے, لوگ حجی تیار ہوتے ہیں حج کے سفر, ہر طرف سے گلی محلوں میں ہر شہر سے آج فلاں جگہ سے قافلہ روانہ ہوا تو آج فلاں جگہ سے ہے, آج فلاں جگہ سے جو ہے وہ حج کی پہلی پرواز چلے گی, تو یوں اعلانات ہوتے ہیں تو ہر مسلمان کے جذبات کے اندر وہ محبت, کعبے کی محبت, حج کے ارکان ادا کرنے کی, تو ایک مطلب ایک محبت, ایک جذبہ دل میں آتا ہے. اللہ رب العالمین سب کے لیے ایسے اسباب بھی پیدا فرمائے اور حج کی بھی ہمیں بار بار جو ہے وہ سعادتیں عطا فرمائے, اللہ اپنا گھر سب کو دیکھنا وہ نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین جل وعلا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مجھے آپ کو بار بار حرمین طیبین کی بعد اب حاضری اور ذہن نصیب مرشد کے ساتھ ایسی حاضری وہ نصیب ہو کہ مرشد کے پیچھے چلتے چلتے طواف کعبہ بھی ہو, منا کی برکتیں بھی لیں, عرفات کے میدان میں ہوں یا مزدلفہ کا میدان ہو, اور پھر اسی طریقے سے ارکان کو ادا کرتے کرتے پھر سوئے مدینہ وہ سفر ہو اور ایسی بادب حاضری نصیب ہو جائے. اللہ رب العالمین ہمارے مقدر فرمائے اور سب کے لیے ایسے اسباب پیدا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. قرآن قرآن